الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. میرے محترم اور مکرم سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کا 26 رکوع اللہ کے فضل سے شروع ہو رہا ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم نے جن آیات کی تفسیر اور جن آیات کی تشریح بیان کی تھی، اس میں یہ بات اہم ترین آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. اللہ تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے ایمان والو، اسلام کے اندر ٹھیک ٹھیک پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور اس کا مطلب بھی بیان کیا تھا کہ کچھ لوگ نا سمجھی میں، کم علمی میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو یہود کا دین ہے اس کی بھی کچھ تکریم اور تعظیم کر سکتے ہیں، اور خصوصی طور پہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہمارے مذہب میں تھی تو آج بھی میں وہ تعظیم کروں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت میں اونٹ کا گوشت کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اور اسلام کے اندر اس قسم کی چیزوں کا استعمال اختیاری ہے، بائی چوائس ہے، اور کسی کے اوپر لازم نہیں کہ مثلا وہ اونٹ کا گوشت کا استعمال کرے. اس لیے انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں گے، ہم اونٹ کے گوشت کا استعمال نہیں کریں گے، اور اس طرح ہم اسلام میں بھی رہیں گے اور ہم یہود کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قابل قبول نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل، یہ طریقہ پسند نہیں آیا، اور قرآن کریم میں آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والو، اللہ کے دین میں جب داخل ہو تو پورے کے پورے ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد فرما دیا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا، اس لیے کہ شیطان تو انسان کا ازلی ابدی دشمن ہے، اور شیطان انسان کی سبب سے جنت سے نکالا گیا ہے، اللہ کے ہاں راندہ درگاہ ہوا ہے، اور چار دانگے عالم میں اور سماوات و ارضین میں وہ مردود قرار دیا گیا ہے. اتنا بڑا جس کے اوپر لیبل لگا ہو تو وہ انسان کی تکریم اور انسان کی عزت کو برداشت نہیں کر سکتا. اور شیطان نے بھی اپنی شرارت پوری کی ہے، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ لَأُزِلَّنَّهُمْ وَلَأُبَتِّكَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کرنے میں پورا زور لگاؤں گا، میں ان کو راستے سے پھسلانے کی کوشش کروں گا، میں ان کو غلط چیزیں صحیح طریقے سے دکھاؤں گا، ملمہ سازی کروں گا، دجل و فریب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ اتنی حکیم ذات ہے، اللہ نے جواب دیا ٹھیک ہے، ہمارے بندوں میں جو نیک ہوگا، جو اچھا ہوگا، جو سعید ہوگا، وہ تمہاری باتوں میں نہیں آئے گا، اور ہمارے بندوں میں سے جو شقی ہوگا، نافرمان ہوگا، گناہگار ہوگا اور تمہاری باتیں مانے گا، تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ آزمائش انسان کے لیے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے خدمت میں فرمانے لگے کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے جد امجد ہیں، ہم سب آپ کے آل و اولاد ہیں، کیا ضرورت تھی شجرہ ممنوعہ کے پھل کھانے کی، یا جیسے عوام میں کہتے ہیں گندم کھانے کی، نہ کھاتے، ہمیں بھی جنت میں رہنے کا موقع مل جاتا، آپ بھی سکون سے رہتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ عمل میرا نہیں تھا، یہ عمل اللہ کے ہاں مقدر و منظور تھا اور میں اس عمل کے اندر بے بس تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب کو قبول کیا ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور حضرت کا جوش اور حضرت کا جلال وہ مشہور ہے، یہاں تک کہ حضرت خضر کی خدمت میں گئے، کہا یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، حالانکہ وعدہ ہوا تھا کہ آپ نے بات نہیں کرنی ہے، بس خاموشی سے دیکھنا ہے، لیکن ایک نبی اور ایک پیغمبر جو خاص طور پہ تشریعی پیغمبر ہو، اس کے لیے شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہو اور وہ خاموش رہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاں بھی اپنی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہوا پایا، وہاں پہ انہوں نے حق کی آواز کو بلند کیا اور اپنی شریعت کے احکام کو نافذ نہ کر سکے، لیکن بات آگے ضرور رکھی۔ اور یہی اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے ذمے پہنچانے کا پیغام رکھا ہے، اس پیغام سے کس کس کے اوپر کیا اثر ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے، بات کا پیراہا بدل رہا ہے۔ حضرت خضر العیاذ باللہ کوئی گمراہ نہیں تھے، یہ بات میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے سرحانے کھڑے ہو کے کہا تھا، یا عمی قل کلمتن حاج لک بها عند اللہ یوم القیامہ، چچا جان کلمہ توحید پڑھ لیجئے تاکہ اللہ کے ہاں میں آپ کے لیے استغفار اور اللہ کے ہاں آپ کے لیے شفاعت کر سکوں۔ اور جب انہوں نے نہیں پڑھا، اللہ تعالی نے آیت نازل کی، انک لا تہدی من احببت، اے پیغمبر آپ جس کو ضرور ہدایت دینا چاہیں یہ کام آپ کا نہیں ہے، اور یہ جو عمل ہے اور یہ جو ضروری چیز ہے اور ایمان کی قبولیت کی صلاحیت ہے اور سعادت ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے ہاں سے فیصلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں سعادت کا فیصلہ کر دیں تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو خوش نصیب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ پھر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا استغفرن لہ ما لم امنع، میں اپنے ان بزرگوں کے لیے اللہ کے ہاں گناہوں کی معافی مانگوں گا جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا. تو قرآن میں آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اے پیغمبر، آج کے بعد آپ نے ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت اس بات پہ متفق ہے کہ ایمان یہ بنیاد ہے، ایمان فاؤنڈیشن ہے، ایمان اصل الاصل ہے، اور ایمان کے اوپر اعمال کی عمارت، توبہ کی عمارت، استغفار کی عمارت، نیکیوں کی عمارت، خیرات کی عمارت قائم ہوتی ہے. لیکن اگر بنیاد نہیں ہے، اگر فاؤنڈیشن نہیں ہے، تو جتنی بھی بڑی عمارت قائم کر لیں، اس عمارت کی بنیاد ہی نہیں ہے. اور شیطان نے جن جن کو ورغلایا ہے، اور شیطان نے جن جن کے ساتھ شرارتیں کی ہیں، اور جن جن نے ان کی بات کو سنا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی قوم بنی اسرائیل کی گزری ہے. اس لیے یہ رکو شروع ہو رہا ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ. یہ آپ کے ساتھ مدینہ میں بنو قریظہ والے رہتے ہیں، بنو نذیر والے رہتے ہیں، یہود عرب رہتے ہیں، آس پاس میں شام میں یہود موجود ہیں. آپ ان سے ذرا پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے تم پہ کتنے احسانات کیے تھے، اللہ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی تھیں جو پورے عالم میں کسی اور قوم کو نہیں ملی. انہوں نے کہا کھانا چاہیے، منو سلوہ نازل ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں اللہ کا کلام پہ یقین کے لیے اللہ کا مشاہدہ کرنا ہے، کوہ طور پہ بلایا گیا اور ان کو اللہ کی آواز اور اللہ کا کلام جس طرح اللہ کی شان کے لائق تھا وہ سنایا گیا. اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے پانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر پتھر پہ آپ ماریے، اور ان کے قبیلے 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ احسان کسی اور کے اوپر نہیں ہوا ہے. اور کہنے لگے کہ موسیٰ، ہم تھک گئے سفر کر کر کے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمیں ایک اچھی سی جگہ پہ رہنے کا مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین شہر کا انتظام کر دیا. اور کہنے لگے کہ ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں دالیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناشکری نہ کرو، یہ جنت سے جو تمہارے لیے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے، اللہ پہ توکل رکھو اور ذخیرہ اندوزی نہ کرو. انہوں نے پھر بھی ذخیرہ اندوزی کی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کھانے کے خراب ہونے کا جو ظہور ہوا ہے پہلی مرتبہ، وہ بنی اسرائیل نے جب من و سلوہ کو چھپانا شروع کیا تو وہ خراب ہو جاتا تھا، اس میں سے بدبو آتی تھی. اور گوشت پہلی دفعہ جو خراب ہوا ہے وہ بنی اسرائیل کے گھروں میں ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے خوراک کو ذخیرہ کرنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. جو بچ جاتا تھا وہ فقراء، مساکین، ناداروں کو دے دیا جاتا تھا. اور بنی اسرائیل نے کوہ طور ان کے اوپر سروں پہ لایا گیا کہ بتاؤ اب یقین ہے کہ نہیں ہے. کہنے لگے یقین ہے، جب کوہ طور ہٹ گیا تو پھر مکر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ایسی بہترین وادی کا انتظام کیا گیا ہے، جب وہاں داخل ہو تو اپنے رب سے استغفار کرو. انہوں نے استغفار کرنے کے بجائے جو اور گندم مانگنے لگے اور استغفار نہیں کیا. یہ شیطان کا حملہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جہاد پہ جانا ہے، اور جہاد کسی بھی دین کی سربلندی کی بنیاد ہے، اور جہاد کسی بھی قوم کی غیرت کا زیور ہے، اور جہاد اپنی عزت، اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا اللہ جائیے. اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھیں گے، جب آپ جیت جائیں تو ہمیں بتائیے گا، ہم بھی آ جائیں گے. یہ ان کا جواب تھا. تو قرآن کریم بنی اسرائیل، جس صرف ایک بنی اسرائیل کی قوم کے اندر 70,000 انبیاء آئے، اور انہوں نے انبیاء کو قسم قسم کی تکلیفیں دی ہیں، انبیاء کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہاں تک کہ فَقُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ یہودیوں سے پوچھ لیجئے کہ تم اگر اتنے پارسا ہو اور تم اللہ کی کتاب کے پابند ہو اور تمہارے نزدیک جو شریعت ہے وہ بڑی پیاری ہے، تو تم نے اپنے انبیاء میں سے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کو قتل کیا ہے، اس کے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی جواب ان کے پاس اس بات کا موجود نہیں تھا. وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد رکھنے کی بات ہے اور یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ جو اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کرتا ہے، اللہ کی نعمت کے بدلے میں احسانات کے شکر بجا آوری کے بجائے مزید طلب کرتا ہے اور مزید اس کے اندر حرص آتا ہے، مزید اس کے اندر تکبر آتا ہے، مزید اس کے اندر پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جواب دینا پڑے گا. یہ نظریہ کہ جو جی چاہے کریں، آج کل ہمارے نوجوانوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جی میری جو میری مرضی ہے وہ کروں گا، جو میری مرضی ہے وہ کروں گی، اور مجھ سے یہ کوئی نہ پوچھے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ نظریہ ہی غلط ہے، اور اس نظریے کو اگر واقعتاً دنیا کے اندر قائم کر دیا جائے تو یہ دنیا چند دنوں میں تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے کہ اگر آپ کی مرضی ہے اور آپ جو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پولیس کیوں قائم کی ہے؟ کرنے دو، جو آپ کی مرضی ہے آپ کر رہے ہیں تو آپ نے ہزاروں لاکھوں روپے کے بم اور ٹینک کیوں خریدے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں پہ آپ کے مفادات کو نقصان ہوگا وہاں پہ آپ اس کے لیے جنگ اور جدال کی تیاری کریں گے. اور اللہ کی حدود کو روندا جائے، اللہ کے احکامات کو پیروں تلے ڈال دیا جائے، دین اسلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے اور بندہ خاموش رہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں. اور اسی طرح زین للذین کفروا، اس آیت کی میں نے پچھلی مجلس میں کچھ مختصر تفسیر کی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی دولت، دنیا کے مزے، دنیا کے چرچے، دنیا کا شباب اور دنیا کے اندر موجود تمام قسم کی سہولیات اور تمام قسم کی آسائشیں، یہ ان کو بہت اچھی لگتی ہیں، کوئی بھی ہو. لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے روشناس نہیں ہے تو ایمان کے بعد دنیا کے اندر اس کے لیے جو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ اس کے مال کی ہے. آپ آزما کے دیکھ لیجئے، کسی سے کہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دے دیجئے، وہ کہتے ہیں کیوں دیں آپ کو. کسی سے کہیں کہ آپ اپنی آدھی پراپرٹی مجھے دے دیجئے، کبھی بھی نہیں دے گا. آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے وہ آپ کو دکھائے گا بھی نہیں، اس لیے کہ اس کو یہ فکر ہے کہ یہ جو دنیا کا میں نے تمام سلسلہ قائم کیا ہے، اس دنیا کے سلسلے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو اور میرے ساتھ کوئی قابض نہ ہو. لیکن اس کا ایک نقصان ہے بہت بڑا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے عوامل کے ساتھ خود کفیل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کا منکر ہو جاتا ہے. اس کے جیب میں، اس کے بینک میں، اس کی گاڑیوں میں، اس کے بنگلوں میں جب جو وہ چاہے اور پیسے کی طاقت پہ وہ کام ہونے لگے تو پھر وہ بولتا ہے کہ رب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر وہ بولتا ہے کہ یہ مولوی صاحب جو کیا کہہ رہے ہیں یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ بات قرآن کریم نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیے، اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، فلا تعجب اموالہم ولا اولادہم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت کرتے تھے کہ یہ ابو جہل ہے، یہ امیہ ہے، یہ عتبہ ہے، یہ شیبہ ہے، اے اللہ ان کے اوپر ایسا عذاب آئے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، لیکن وہ تو سیٹھ ہیں بڑے بڑے، ان کے پاس گھوڑے ہیں، اس زمانے میں گھوڑا ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس بے شمار بیٹے ہیں، ان کے پاس نوکر ہیں، ان کے پاس غلام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور لیکن بشر تھے، آپ کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ یہ ساری چیزیں ان کی تباہ ہو جائیں تاکہ دین کو نقصان پہنچانے سے یہ باز آ جائیں. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کے اموال اور ان کی اولاد سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنہم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر اپنا سارا کا حساب کتاب، اپنی ساری خوشیاں، اپنے سارے مزے اور اپنی تمام نافرمانیاں اچھی طرح کر لیں تاکہ آخرت میں ان کے پاس بچنے کی کوئی دلیل نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. ایک اردو کا شاعر ہے اور اس نے بڑا عجیب شعر کہا ہے، کہتے ہیں اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، اس عروج عارضی پر یہ تکبر یہ غرور، دیکھ مر جاتی ہے چونٹی پر نکل آنے کے بعد. پھر طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے عروج ہو، جیسے جیسے آپ کے اوپر اللہ تعالی دنیا کے احسانات اور فضائل آپ کو نوازیں، تو آپ نے اللہ کا مزید مطیع ہونا ہے. جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسے کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جیسے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے دین کے لیے اپنے مال کو صرف کیا ہے، نہ یہ کہ اپنے مال کے لیے دین کو چھوڑا ہے. یہ قانون ہے اور یہ قاعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زین للذین کفروا، یہ جو کافر ہیں، یہ جو اللہ کے دین کے منکر ہیں، یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت کے منکر ہو کے منہ کالا کروا چکے ہیں، ان کے لیے ہم نے دنیا کی چیزوں میں بس سب خوشی رکھی ہے. ان کا خوشی شروع بھی دنیا سے ہوتی ہے کہ آج ہم نے اتنی بڑی ڈیل کر لی، فلاں فلاں کو ہم نے دھوکہ دے دیا، فلاں فلاں جگہ پہ جگاڑ لگا لی اور پیسے آ گئے. اور ان کا سب سے بڑا غم بھی یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارے اتنا نقصان ہوا ہے، اور آج فلاں جگہ ہماری جو پراپرٹی تھی اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ جی اس کی آپ شکل دیکھیں گے وہ مر رہا ہوگا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، دنیا اس کے لیے بقدر ضرورت ضرور چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے مقصد اصلی بنانا اس کی اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے. اور ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ جو ہمارے پاکستان کے بڑے بانیین میں سے تھے، اور حقیقت یہ ہے میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ ہماری اردو بولنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت تھے. اور اسی طرح بڑے بڑے اردو کے اشعار، اکبر الہبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو شرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. صحابہ کرام ہم سے زیادہ قابل تھے، صحابہ کرام کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیے ہوئے تمام فضائل موجود تھے. آج ہم سے ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا، ہم سے ہماری معیشت نہیں چل رہی. دنیا کے وجود کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کے اندر ایک فساد اور ایک فتنہ اور ایک ہنگامہ برپا ہے. اور یہ لوگ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں صحبت اختیار کی، وہ پاکستان اور ہندوستان، یہ چیزیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی. اور وہ بات کرتے تھے خطوں کی، وہ بات کرتے تھے بر اعظم کی. اگر وہ مشرق کی طرف چلے تو محمد بن قاسم ملتان کو فتح کر کے گیا ہے، اور اگر وہ مغرب کی طرف چلے تو مراکش اور مغرب اور جزائر کے جزیرے، آگے سمندر تھا. تبلیغی جماعت میں ہمارے ایک مراکش کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جب وہاں پہ صحابہ آئے اور سامنے بحر ظلمات انہوں نے دیکھا، یہ وہ سمندر جو بحر ظلمات مشہور شعر میں ہے یہ ادھر ہے، تو انہوں نے کہا آگے پانی ہے، خدا کی قسم اگر پانی نہ ہوتا تو میں رکتا نہیں، جلتا چلا جاتا. اور صحابہ کرام جو دین اور اسلام اور حدیث کی تعلیمات کے اوپر چلے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب جناب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد خلیفہ بنے، تو اسلام کی سلطنت مکہ مدینہ اور اس کے آس پاس محدود تھی، اور 10 سال کے مختصر عرصے کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو اسلام کی سلطنت کی حدود خراسان سے لے کر الجزائر تک پہنچ چکی تھی. تو زین للذین کفروا، کافروں کے لیے دنیا کی چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ ان کے ہاں عزیز ہوتی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اپنا عقیدہ ہٹا دیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، اور اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے شیطان کو اپنا بڑا تسلیم کر لیا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا کی چیزوں کے اوپر لڑتے بھی ہیں، مرتے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کے حقوق کو پامال بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا کی چیزوں پہ ان کے ہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ جو آج ہمارے اور آپ کے ساتھ، خاص طور پہ دینداروں کے ساتھ جو رویہ برپا کیا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے ایسی ایسی اذیتیں دی ہیں کہ خدا کی قسم آج اگر وہ اذیتیں کسی عام آدمی کو دے دی جائے، وہ اپنا دین بدل دے گا، بھاگ جائے گا وہ. اور کس طرح مسلمانوں کے ساتھ اذیتناک سلوک کیے گئے ہیں، کس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم مٹی کے اوپر لٹا کے پتھر کی چٹانیں ان کے اوپر رکھی گئیں، قصور کیا تھا، تم نے اسلام قبول کیوں کیا، کس طرح حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ ایک میلے کے اندر حضرت کو پاؤں میں زنجیریں ڈال کے، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال کے لایا گیا، اور سارے مشرکین کے بچے جمع ہوئے اور حضرت کی گردن اڑا دی گئی، قصور کیا تھا، اسلام قبول کیوں کیا ہے. اور خسرو پرویز جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے صحابہ کے ساتھ جو سلوک کیا، تیل کی گرم کڑھائیوں میں ان کو ڈال کے ان کو ابال دیا، قصور کیا تھا، اسلام قبول کیوں کیا ہے. لیکن رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، نہ ہم نے راستہ بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایسی توفیق دی ہے کہ یہ دنیا کی تکلیفیں اور دنیا کی سزائیں وہ مسکرا کے قبول کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہمیں انعامات ملنے والے ہیں وہ ایک حقیقت ہے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے اصدق الصادقین تھے اور سب سے بڑے امین تھے اور سب سے بڑے شافع تھے، ان کا جو ایک ایک وعدہ ہے، اس وعدے کے اندر ہمیں رتی بھر شک بھی نہیں ہے، اگر ہوگا تو ایمان مضبوط نہیں ہے. بس اس جرم کی سزا مسلمان ایک زمانے سے بھگت رہے ہیں، اور یہ زمانوں کا یہ ایک طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کہتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم زمانے کی الٹ پلٹ کو کرتے رہتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے، آزمائش ہے. آزمائش نہیں تو پھر انعام کا کوئی تک نہیں بنتی، آزمائش نہیں ہے تو پھر پاس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آزمائش ہوگی تو پتہ چلے گا کہ سونا کہاں ہے اور کھوٹ کہاں ہے. اس لیے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا. علماء امت نے باقاعدہ اس بات پہ وضاحت کی ہے کہ علماء، صلحاء، طلباء، مجاہدین، مبلغین، اللہ کے دین کے کسی بھی طرح آگے بڑھانے والے، وہ اللہ کے دین کے شعائر ہیں. اور وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دین کی شعائر کا اکرام کرو گے تو تمہیں تقوی نصیب ہوگا، اور اگر میرے دین کی شعائر کی توہین کرو گے تو علماء امت نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ وہ آدمی ایمان کے اندر نہیں رہتا. یہ میرا چیلنج ہے, آپ چیک کر لیجئے گا. جن کے دل و دماغ میں, جن کے عقیدے میں, جن کے نظریے میں اسلام کی جگہ نہیں ہے, وہ صرف اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ ڈرتے ہیں. ان کے اما ابا مسلمان تھے, وہ مسلمان بس اسی لیے ہیں, اور وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے, ورنہ دبک کے بیٹھے رہتے ہیں. اور مسلمانوں میں آج بھی غیور لوگ موجود ہیں, مسلمانوں میں آج بھی اپنے دین کے دفاع کرنے والے موجود ہیں. ان کا روب ان کے اوپر ہوتا ہے اور وہ ان کو بہت برا لگتا ہے. بات یہ ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تقوا فوقهم یوم القیامہ. یہ دنیا کی خوشیاں چند روزہ ہیں, دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. اللہ جانے کس نے پہلے جانا ہے, کس نے کب جانا ہے, ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے. پہلے ٹانگ ٹوٹنی ہے یا پہلے ہاتھ ٹوٹنے ہیں, پہلے اندھا ہونا ہے یا پہلے کانوں نے کام چھوڑنا ہے, یہ بھی معلوم نہیں ہے. تو کیا ہم بڑی بڑی باتیں کریں اور بڑی بڑی پلاننگز کریں؟ ہاں, اصل خوشی آخرت کی ہے. اصل خوشی وہ ہے جو لا یزل ہے. اصل خوشی وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اصل خوشی وہ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ان خوشیوں کے لیے جنہوں نے دنیا کے اندر تکلیفیں برداشت کی ہیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. والذین اتقوا, اور جو اللہ کے احکام کے پابند رہے, تقوی والے رہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا فوقہم یوم القیامہ, وہ قیامت کے دن ان سب سے اوپر ہوں گے. یہ بہت بڑی تسلی ہے, یہ بشارت ہے, اور یہ اہل ایمان کے لیے بہت بڑی مبارکباد ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں اسے بے حساب عطا فرما دیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کے اسباب کی حد تک ان کا استعمال جائز ہے. یہاں تک کہ دنیا کا بہت بڑا عالم بھی کیوں نہ ہو, دنیا کا بہت بڑا ولی بھی کیوں نہ ہو, اس کو روٹی کھانے کی ضرورت ہے, اس کو اپنے مکان کی ضرورت ہے, اس کو اپنی سواری کی ضرورت ہے. ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں سے بے نیاز ہو چکا ہو, لیکن اس کو اللہ کی دین سمجھ کے, اللہ کی عطا سمجھ کے قبول کریں گے تو یہ ہمارے لیے اجر کا سبب ہے. اور اگر ہم اس کو اپنے دنیا کے کمالات سمجھیں اور ہم اس کو دنیا کے اندر اپنی مرضی چلائیں تو پھر اللہ تعالی کے قرب وہ حاصل نہیں ہوگا. ہمارے پشتوں کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, رحمان بابا. انہوں نے پشتوں کے کچھ اشعار کہے ہیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اشعار بڑے محبت سے پڑھتے تھے, اور ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا, اور یہ عمل کوئی آسان کام نہیں ہے. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ قارون کا انجام میں نے دیکھا ہے, اس لیے کہ وہ کہتا تھا میں زکات کیوں دوں, اور اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی مدد کیوں کروں. تو رحمان بابا کہتے ہیں کہ قارون کا انجام میں نے دیکھا ہے اور درویشوں کا انکار جائز نہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ میں نے ایسے درویش بھی دیکھے ہیں جو ایک لمحے میں فرش پہ ہوتے ہیں اور دوسرے لمحے پہ عرش پہ ہوتے ہیں. راشمک و انکار دا درویش, فرمایا درویشوں کا انکار نہ کرو, اس لیے کہ جس نے درویشوں کا انکار کیا, آخر میں کہتے ہیں درویش جب کسی ایک جگہ پہ نشانہ لیتے ہیں تو یاد رکھو درویش کا نشانہ خطا نہیں جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تعلیم ہے کہ اللہ کے دین کے جو شاعر ہیں, یہ جو ممبر ہے یہ اللہ کے دین کا شاعر ہے, یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کے دین کے شاعر میں سے ہے. اللہ کے دین کے ہر چیز کا احترام ضروری ہے. کان الناس امتا واحدا, اور لوگ سب کے سب ایک جیسے تھے. امت کسے کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں فرما چکے ہیں کہ ہر وہ لوگ جو کسی ایک نقطے کے اوپر متفق ہو جائیں وہ امت کہلاتی ہے. یعنی کسی ایک مذہب کے اوپر متفق ہو جائیں, کسی ایک دین کے اوپر متفق ہو جائیں, کسی ایک تعلیم کے اوپر متفق ہو جائیں تو وہ امت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ سارے کے سارے ایک جیسے تھے، فبعث اللہ النبیین، بس اللہ نے بعثت فرمائی انبیاء کی، مبشرین جو خوشخبریاں سناتے تھے تقوی والوں کو، ومنذرین اور ڈراتے تھے گناہگاروں کو، وانزل معہم الکتاب اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب کو نازل کیا ہے، بالحق کے حق کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو انسان بھیجے ہیں، حضرت آدم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور حضرت آدم کے آل و اولاد میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب حضرت آدم کی بتائی ہوئی تعلیم پہ چلتے تھے. اور یہ تفسیریں اصل میں دو قسم کی ہیں. ایک تفسیر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے اور ایک تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے. حضرت عبی بن کعب یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرآن کریم چار بندوں سے سیکھو، اس میں نمبر ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں، نمبر دو پہ حضرت عبی بن کعب ہیں، نمبر تین پہ حضرت زید ابن ثابت ہیں، اور نمبر چار پہ سالم مولا حذیفہ جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے. اسلام تو وہ مذہب ہے کہ جو غلاموں کو بادشاہت کا درجہ دیتا ہے، ورنہ کسی اور دین کے اندر یہ آپ کو تعلیم نہیں ملے گی کہ فلاں کا جو غلام ہے اس سے آپ نے یہ سیکھنا ہے، ہرگز نہیں. تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جب ہماری اور آپ کی سب کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن ہماری روحیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے پیدا فرما دی تھی. وہاں پہ ایک عہد و پیمان ہوا تھا، لست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کائنات نے، آسمان و زمین نے اور تمام قسم کی مخلوقات نے اللہ بزرگ و برتر کو یہ جواب دیا تھا کہ بالکل آپ ہمارے رب ہیں. اس سے مراد وہ ہے پہلے لوگ سب ایک جیسے تھے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد دنیا میں انسان کی آمد کے بعد ہے. اور وہ اس طرح کہ حضرت آدم سے حضرت ادریس علیہ السلام تک تمام لوگ موحد تھے، تمام لوگ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، تمام لوگ اللہ کی توحید کے اوپر عمل پیرا تھے اور ان کا ایمان تھا اللہ کی وحدانیت پہ. لیکن پھر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ طبیعتوں میں، ملکوں میں، جگہوں میں، رنگ میں، نسل میں اختلافات شروع ہو گئے اور یہ اختلافات آہستہ آہستہ عقیدوں تک پہنچ گئے. کسی نے کہا فلاں بت میرا خدا ہے، کسی نے کہا فلاں ستارہ میرا خدا ہے، کسی نے کہا سورج خدا ہے، کسی نے کہا چاند خدا ہے. جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کی جو تقوی داروں کو خوشخبری دیتے تھے اور جو نافرمانوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی ہے بالحق کے. اور یہ کتاب بھی کوئی عام کتاب نہیں تھی، حق کے ساتھ تھی. کیا مطلب ہے؟ یا یہ حق کا تعلق یا تو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے یا کتاب کے ساتھ ہے. اگر اس کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ ہے تو اللہ تعالی حق ہے اور اللہ تعالی کے سوا حق کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہے تو قرآن کریم اللہ کا صفت ہے اور یہ بھی حق ہے. لہذا دونوں طرح ترجمہ اس کا ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ جو کہ حق ہے اس نے کتاب نازل کی ہے، دوسرا ترجمہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو حق اور سچ ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ یہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان میں ان چیزوں میں جس کے بارے میں ان کو اختلاف ہو چکا ہے. وما اختلف فیہ، اور اختلاف نہیں کیا ہے، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، مگر وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں جن کے پاس پہلے کتابیں آ چکی ہیں، جن کے پاس پہلے انبیاء آ چکے ہیں. نصرانیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا حالانکہ ان کے پاس انجیل موجود تھی، ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں. یہودیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا جبکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات موجود تھیں. بدعتیوں نے بھی بڑی بڑی لائبریریاں بنائی ہیں اور وہ آپ جائیں گے تو وہ آپ کو کتابیں کھول کھول کے دیں گے، بلکہ اختلاف تو کرتا ہی وہی ہے جس کے پاس کتاب موجود ہوتی ہے. روافض بھی عجیب و غریب انہوں نے اپنا دین بنایا ہے، ان کے آپ کتابیں دیکھیں گے، ہماری کتابیں کچھ بھی نہیں ہیں. اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس موقع پہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں دار العلوم دیوبند میں ایک طالب علم 16 سال پڑھ کے عالم بنتا تھا، اور آج وہی طلباء 8 سال پڑھ کے عالم بنتے ہیں. اور لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ جی 8 سال بہت زیادہ ہیں، 4 سال کے اندر مولوی صاحب کو تیار ہونا چاہیے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے 4 سال والے مولوی صاحب پھر ویسے ہی ہوں گے، وہ ان کو کچھ آتا بھی نہیں ہوگا. آج بھی قم کے اندر جو جا کے ایران میں پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ 20 سے 22 سال ان کے لیے ضروری ہے پڑھنا. تو بہرحال کتابیں جن کے پاس ہوتی ہیں ان کی کتابوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کتاب حق کی ہے یا کتاب باطل کی ہے. اور یہ قرآن نے آ کے اعلان کیا ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو گیا تو اب اس کے بعد باقیہ کتابیں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، وہ محرف ہو چکی ہیں، وہ بدل چکی ہیں، لہذا اور چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے اس حق قرآن کے ساتھ ہدایت دی ان کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اور جنہوں نے اختلاف کیا حق کے ساتھ اللہ کی اجازت سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. اب یہاں پہ 2-3 باتیں ضروری ہیں، مختصر کر کے بات ختم کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کان الناس امتا واحدہ، لوگ سب کے سب ایک جیسے تھے، تو کیا سب لوگ جو ایک جیسے تھے تو انبیاء کرام اختلاف کے لیے آئے تھے یا انبیاء کرام اتحاد کے لیے آئے تھے؟ اگر سطحی طور پہ ایک نظر ڈالی جائے تو بظاہر آپ کو محسوس ہوگا کہ انبیاء کرام کے آنے سے قومیں بنی اور ان کے آنے سے لوگ الگ الگ مذہبوں میں چلے گئے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے آنے سے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا ہے. یہ بات غلط ہے، بلکہ جب لوگوں نے اختلاف کر لیا اور وہ زمین کی چیزوں کو اپنا خدا کہنے لگے تو انبیاء کرام کی آمد سے یہ اعلان ہوا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، ایک اللہ کی عبادت. حضرت آدم نے بھی اپنی آل و اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی تھی، حضرت ابراہیم نے بھی ایک خدا کی عبادت کی تعلیم دی تھی، حضرت موسیٰ نے بھی ایک خدا کی تعلیم کی عبادت دی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خدا کی تعلیم کی عبادت دی. اچھا جی، اگر بات یہ ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کیوں ہیں؟ لوگوں میں اختلافات تو ابھی بھی موجود ہیں، لوگوں کے اندر آپس کی لڑائی جھگڑے خاص طور پہ ایمان اور عقیدے کے آج بھی موجود ہیں. تو علماء کرام کہتے ہیں کہ دیکھیے، اس کی بات ایسی ہے جیسے ابتدا میں جو خرابی تھی وہ کمزور تھی، تو حکیم صاحب جو دوائی دیتے تھے وہ بھی اس خرابی کے برابر دیتے تھے، لیکن یہ خرابی بڑھتے بڑھتے اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شافع اور مشفع کو دنیا کے اندر مبعوث کرنے کا فیصلہ فرما لیا کہ ان کے آنے کے بعد نہ کوئی بیمار رہے، ان کے آنے کے بعد نہ کوئی تکلیف میں رہے، اور ان کے آنے کے بعد کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اور اس دوائی کا نام ہمارا دین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت. تو اس طرح اگر یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کان الناس امتا واحدہ، لوگ سب ایک جیسے تھے، حالانکہ لوگ سب ایک جیسے نہیں تھے. کوئی کوئی زبان بولتا تھا، کوئی کس علاقے میں رہتا تھا، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پختون ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی بنگالی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے. یہ سب کے سب ایک ہیں. کیوں ایک ہیں؟ جب تک کہ ان کا عقیدہ ایک ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا جو پشاور کے اندر ایک دل خراش واقعہ ہوا ہے، واقعہ غلط ہے، اور اللہ کی عبادت کے دین اور مساجد کے اندر اس طرح ان کی بے حرمتی کرنا کسی بھی مذہب کے اندر جائز نہیں ہو سکتا. لیکن کیا پشاور والے لاہور والوں کو کہتے ہیں کہ جی تم غلط ہو، لاہور والے پشاور والوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور کراچی والے دور سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہ اس لیے اب بھی جس راستے کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں یہ راستہ غلط ہے. ان باتوں کو ختم کرنا ہے. اور کان الناس امتا واحدہ، ہمیں ایک امت واحدہ کے طور پہ سامنے آنا ہے، ورنہ خدا کی قسم یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے. تو یہ تعصب، یہ زبانی اختلافات، یہ قوم و ملت کے اختلافات، یہ تو ہم نے ختم کیے تھے. ورنہ انڈیا کے اندر مسلمان ہر رنگ و نسل کے موجود تھے، لیکن ہمیں ایک بظاہر قوم کی ضرورت تھی. اور وہی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہر قوم کی اپنی ثقافت ہے، ہر زبان والے اپنا کام کریں، ہر زبان والے اپنی پارٹی بنائیں، غلط ہے. بلکہ سب سے پہلے اسلام ہے، اور اسلام کے اندر جو داخل ہو گیا وہ امت واحدہ ہے. آج بھی اگر مسلمان قرآن کریم کے اس سبق کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل کو حل کر دیں گے، اور یہ جو ہم نے آپس میں لڑائی کی جو فضا پیدا کی ہے یہ فضا ختم ہو جائے گی. وبہذا القدر نکتفی اليوم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجه الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.